انشاءاللہ 19واں پارہ شروع کریں گے چند دعاؤں کے ساتھ. آپ لوگ ساتھ مل کے پڑھیں گے اپنی ٹیچر کے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما مل کے پڑھیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جی اگلی دعا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مل کے پڑھتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں, اس میں انشاءاللہ ہم 19ویں پارے کا آغاز کریں گے. وقال الذین, یعنی پارہ شروع ہوتا ہے جملے سے, اور کہا ان لوگوں نے. اور سورت فرقان کی آیت نمبر 21 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. ہم پچھلے پارے کا پہلے ریکیپ کریں گے. 18th پارہ, قد افلح المؤمنون. ہم نے سورۃ مومنون کے آغاز میں 10 آیات میں کردار سازی سیکھی. پھر اس کے بعد ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین, آیت 29 سورۃ مومنون میں سمندری سفر کی دعا سیکھی. اور آیت نمبر 61 مومنون میں ہم نے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بھاگتے ہیں, یعنی جلدی کرتے ہیں اور وہ تو آگے نکل جائیں گے. یہ ہمارے لیے ایک ہدف ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر سورۃ مومنون 71 سے پتہ چلا کہ انسانوں کی اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا, اور اگر حق لوگوں کی خواہش پہ چلنے لگے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں. پھر ہم نے آیت نمبر 102 مومنون میں دیکھا قیامت کے دن کے بارے میں کیا ہے, کون ہے اصل میں کامیاب, جس کے پلڑے بھاری ہیں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون. اور سورۃ مومنون آیت 88 میں پڑھا کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کو کوئی پناہ نہیں دیتا، اگر تم جانتے ہو، مراد یہ کہ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر اس کے بعد مومنون 103 سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن وہ محروم ہے جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور اسی کے بعد ہم نے سورۃ نور کی آیت 4 میں دیکھا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، یعنی جو لوگ بھولی بھالی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ایسے لوگ نافرمان ہیں، یعنی زنا بھی برا تو زنا کی تہمت لگانا اس سے بھی برا۔ پھر اس کے بعد سورت نور آیت 5 الذین تابوا من بعد ذلک وصلہ فإن اللہ غفور الرحیم، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت عائشہ پہ تہمت کے واقعے میں ایک آیت سیکھی تھی اس تلقونہ بالسنتکم، یعنی بات منہ در منہ آگے نہیں کرنی چاہیے، آیت 15 ہے، یعنی کوئی بھی غلط بات کسی کے بارے میں سنے اس کو وہیں پھینک کر آگے چلے چاہیے۔ اور آیت نمبر سورت نور 22 ولیافو ولیصفہو، مقام صدیقیت پہ پہنچنا ہے اگر تو بیٹی پہ الزام بھی کوئی کیوں نہ لگا دے، اس کو بھی معاف کر دو، اتنا بڑا دل چاہیے صدیق بننے کے لیے، اللہ ہمیں صدیقہ بنا دے۔ پھر ہم نے سورت نور کی روشنی میں دعائے نور سیکھی تھی، صحیح مسلم کی دعا تھی اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ چلیے آج اس بارے میں بہت ہی پیاری دعا آنے والی ہے، یہ تو ہر ماں کو پڑھنی ہے، ہر بیوی کو پڑھنی ہے، اور مستقبل کو سامنے رکھ کر ان میرڈ بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، آیت 74 فرقان۔ یہ کیا ہے اس کو جب پڑھیں گے تو پارے میں دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پارے کو، تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم جس موضوع پہ دیکھیں گے وہ ہے ادب، با ادب با نصیب، اچھے اخلاق، گڈ مینرز۔ حقیقت یہ کہ ہمارا دین ادب کا دین ہے، اس پارے کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کچھ ہے۔ آئیے تھوڑا سا بک میں سے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو بعد میں ریکیپ کریں گے۔ 310 پیج کتاب کے اعتبار سے، پارہ نمبر 19، تزکیہ سیریز میں ہم اس کو جس موضوع میں دیکھیں گے وہ ادب ہے، اسی کو مینرز اور ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اچھا یا برا معاملہ، یعنی اچھا معاملہ اچھے ادب، برا معاملہ برے ادب، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس پارے کو جو اس موضوع پر لیا گیا تو اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ کی ہوئی وہ خوبصورت باتیں ہیں، جن کو پڑھتے وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح بات کرنا سکھا دے۔ سورہ شورا میں پڑھیں گے آپ، آ رہا ہے آگے جا کر، انشاءاللہ انجوائے کریں گے کہ اللہ سے بھی بات کرنے میں ادب کتنا اہم ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ ہم نپے تلے لفظ بولیں اور خوبصورت بات کریں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی باتیں ریکارڈ کی ہیں؟ کوئی فون کال کر رہے ہو آپ، دوسرے سے کہ ریکارڈ کر لے، بعد میں سنیں، یقین کریں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ ٹون، سٹائل، تیز بولنا، اونچی بولنا، پٹر پٹر بولنا، پھر جو باتیں وہ تو بعد کی بات ہے، صرف سٹائل پہ شرمندگی ہونے لگتی ہے، اور کریں اپنے لیے۔ اب آپ کو پتا ہوگا نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ تو بڑے ڈیسنٹ بن جائیں گے، بچوں کو یہ کام دے دیں، خوشی خوشی کریں گے، بیٹا جب میں کسی سے لڑ رہی ہوتی یا عام باتیں کر رہی ہوتی نا کیجول، تو میرے فون میں ریکارڈنگ کا بٹن دبا دینا، پھر دیکھیے کتنی زبان باندھ کے پکڑیں گے اپنی۔ اور خاص طور پہ جب ہم اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ملازمین، یقین کریں کہ وہ زہر میں بجھے ہوئے تیر بھی کیا ہوں گے جو ان غریبوں کے دلوں پر ہم مارتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے زیادہ خدمتگار ہوتے ہیں ہم انہیں کو دکھی کرتے ہیں۔ ادب کا یہ رنگ سورت شروع کی آیت 78 سے لے کر اگلی چند آیات میں نظر آتا ہے۔ ادب کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں باادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تربیت کا آغاز ادب سے کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں علم کا تو دور دورہ ہے لیکن ادب بالکل مفقود ہو چکا ہے, یعنی گم گیا, چوری ہو گیا, ادب ہے ہی نہیں. اس لیے بچے استادوں کے نام لیتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. اسلام نے تعلیم سے زیادہ ادب پر زور دیا. پہلے زمانے میں استاد کو لوگ مؤدب کہتے تھے, ہائی لائٹ کیجئے, مؤدب یعنی ادب سکھانے والا, اور طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ مؤدب. آج آپ کو مؤدب ہی کہا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ کل بھی اور آج بھی دو دن آپ نے طالب علم نہیں خود کو سمجھنا بلکہ کیا سمجھنا ہے؟ مؤدب, جس کو سکھایا جا رہا ہے, اور سکھانے والا کون ہے؟ مؤدب. ادب سے, ادب کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے جو کہ مینرز میں آتا ہے. دہرا لیجیے اپنی شخصیت کو, آپ کی کیا سائیکالوجی ہے. انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے, ایک ہے فطرت اور دوسری ہے جبلت. میرا لب یہ جملہ تو آپ سب کو زبانی رٹ گیا ہوگا, تیرویں بارے میں بھی پڑھا, پھر فاف و انی کورس میں ہم نے کتنی ڈیٹیل سے نفس کی حالتیں پڑھی. تو ایک فطرت, دوسری جبلت. یہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا جسم جو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے, لیکن فطرت کیا ہوتی ہے کہ دانش مندی, جس کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے. تو ادب کا تعلق جو ہے وہ انسان کی فطرت سے ہے. ہائی لائٹ کر لیں اس کو. اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کے اندر ادب لے کر آتا ہے, اور اس ادب کی اگر اچھے طریقے سے پرورش کر دی جائے تو انسان بہت اچھے کام کرتا ہے, اور یہی ادب بات میں عادت میں ڈھل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن بچوں کو بچپن سے ہی ادب سکھا دیے جاتے ہیں وہ بعد میں عادتاً بھی لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. ادب کی کچھ اقسام ہیں اور کچھ طریقے کار ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ادب کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. سوچئے ذرا پہلے دل میں کس کے ساتھ بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے. اللہ سبحان تعالیٰ. ہم فوراً سوچتے ہیں ماں باپ, لیکن انسانوں سے اوپر بھی ایک ہستی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بات میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا ادب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کیا ہے؟ پہلا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. کسی کو شریک ٹھہرانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرک بے ادب ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی کیا ہے؟ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب ہم اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے کے سامنے غلط کام نہیں کرتے. اکیلے میں انسان بڑی عجیب سی حرکت کر سکتا ہے, لیکن جو ہی اس کے سامنے کوئی بڑا آتا ہے تو سنبھل کر بیٹھ جاتا ہے, اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح, ہائی لائٹ کریے اس جملے کو, تنہائی میں گناہوں سے نہ چوکنا یا نیکیوں کے مواقع سے فائدہ نہ اٹھانا, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں باادب ہے کہ نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ادب, شرک نہ کیا جائے. دوسری, تنہائی میں بھی گناہ کرتے وقت ڈرے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر, یعنی اللہ کو سب سے بڑا جاننا, اس کو اس کے مقام پر رکھنا. نماز میں اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر عملی زندگی میں بھی اکبر ہو جائے, کیونکہ اکبر جو ہو جاتا ہے پھر اس کی ہر بات بڑی ہو جاتی ہے دوسروں سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے اکبر کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اگلی چیز کیا ہے؟ کہ نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا ادب ہے, کیونکہ جس کے لیے آپ کے دل میں جو مقام ہے آپ اس کو کیسے پرکھیں گے؟ اس کا آپ کے سامنے کھڑا ہونا. جس کے دل میں آپ کی واقعی عزت ہوتی ہے اس کی وضاحت اس کو ظاہر کرتی ہے. اور نمازوں کے اندر خشوع کب آتا ہے؟ جب واقعی بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ساتھ ادب کی اگلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اور تسبیح کی جائے, سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے, سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کیا جائے. والذین آمنوا اشد حب للہ, اپنی زندگی کا مرکز و محور اللہ کو بنایا جائے, کیونکہ میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورۃ الانعام کی آخری آیتیں ہیں، اسی کو للہیت کہتے ہیں. سورۃ مائدہ میں آتا ہے کہ کونو ربانیش، رب والے بن جاؤ، یعنی انسان کو دیکھ کر پتا چلے کہ یہ اللہ والا ہے. حدیث میں بھی ہے نا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھیں تو رب یاد آتا ہے. مراد ہے کہ ایسا بن جائیں کہ آپ کی سوچ اور سب چیزیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اس کے آگے کیا ہے کہ جب کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا مل جائے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ ادب کی اگلی نشانی، اللہ کا نام لکھا ہوا مل جائے تو اس صفحے یا اس کاغذ کو اوپر اٹھا دیں اور پورے شعور کے ساتھ ان کتابوں اور کاپیوں کی عزت کرے جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹی سچی قسمیں نہ کھائیں. جھوٹی تو کھانی نہیں، سچی بھی نہ کھائیں. بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بے معنی ہستی نہیں ہے کہ ہر بات میں اس کی قسم کھائیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی اگلی نشانی کہ اللہ کا نام لے کر کسی اچھے کام سے مت رکیں. مثلا کسی کی شادی کرائی، رشتہ ناکام ہو گیا، آپ کو باتیں سننی پڑی، اب قسم کھا لی آئندہ یہ کام نہیں کراؤں گی، میں کسی کا رشتہ نہیں کراؤں گی. غلط چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب میں کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگی ہے، جیسے کہ اسماء الحسنی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا یا اللہ یہ دے دیں، تو کبھی کبھی کہا کرے یا رحمان یہ دے دیں، یا غفار، یا قہار، یا ودود، یا رزاق. اللہ کے ناموں کو پکاریں گے تو اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی کیا ہے کہ اللہ کا کوئی نیا نام نہ ایجاد کریں. پھر اسی طرح اللہ کا نام لفظ چیزوں پر نہ لیں. مثلا غلط بات کر رہے ہیں، کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیبت کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم دیکھنے لگی ہوں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. شعور سے بات کریں، انسان بہت سوچ کر بولے. پھر اسی طرح انسان کے دل میں جتنا اللہ تعالیٰ کا ادب آئے گا اس کا اثر کیا ہوگا، کس کے اعمال میں اس کا عکس نظر آئے گا. اعمال اچھے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر قرآن پاک کا ادب ہوگا. تو سب سے پہلا ادب کس کا؟ دوسرا ادب قرآن پاک کا. قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگلی دیکھیے، پھر ایسی محفلوں کی قدر کی جائے جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہو. ایسی محفلوں کا ادب کیا ہے کہ بے ترتیب نہ بیٹھا جائے، بے دلی سے وہاں نہ بیٹھا جائے. کوئی ہے ایسا جس کا دل نہیں لگ رہا اس وقت؟ کس کا دل کر رہا ہے اٹھ کے چلا جاؤں؟ الحمدللہ. قرآن پاک کی مجلس میں سو جانا انتہائی بے ادبی کی بات ہے. گاڑی چلاتے ہوئے میں نے ڈرائیوروں کو سوتے دیکھا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں نیند آتی. میرا لئے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا انجوائے کر رہا ہوتا، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو گرمی لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے، نہ بھوک نہ پیاس. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی بات کرنے والے کو بیچ میں ٹوک دینا، یہ بھی بے ادبی ہے. قرآن پاک کی مجلسوں کے آداب میں کیا چیز ہے؟ بیٹھتے ہوئے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے جو آپ کو غافل کر دے. مثلا بولیے گا، موبائل فون پر میسج کرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن آپ کے دل میں اترے گا ہی نہیں، تو آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے بعض دفعہ ہم کئی بار پارے سنتے ہیں لیکن سن ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو توجہ سے سنا کریں، ادھر ادھر دل دماغ کبھی نہ لگائیں. بظاہر خاموشی ہوتی ہے لیکن اندر پتہ نہیں آپ کے کیا جوار بھٹے ہوتے ہیں، سوچیں باتیں. تو دل دماغ کو اندر سے بھی خالی کر کے آیا کریں. چلیے، پہلا ادب تھا اللہ تعالیٰ سے، پہلا ادب کس سے تھا؟ دوسرا، اب چلتے ہیں انسانوں پہ. انسانوں کے ساتھ ادب، انسانوں میں سب سے زیادہ ادب کا مقام کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بارے میں ادب کیا ہے؟ پہلی بات، آپ کا نام سنتے ہی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود کے مختصر الفاظ ہیں یہ. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سن کر چپ ہو جائیں، اپنی رائے نہ دیں، تنقید نہ کریں. یہ نہ کہیں جی مجھے تو نہیں پتا، آج کے دور میں تو حدیثیں کہ، یعنی حدیث کے بارے میں بہت محتاط رویہ رکھیں. پھر اس کے بعد دیکھیے سنتوں کا احترام کیا جائے چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ لوگوں کا ادب کیا جائے, وہ کون تھے؟ صحابہ کرام, ازواج مطہرات وغیرہ. اور جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے نبی ہی کی بے ادبی کرتے ہیں. پھر اسی طرح حسب توفیق آپ کی سیرت کو پڑھا جائے. نیکسٹ دیکھیے سیرت کو پڑھا جائے, اس کے اندر اپنے لیے عمل کی باتیں لی جائیں. اس کے بعد انسانوں میں بڑوں کا ادب ہے, بڑوں کا ادب کیا جائے. ایلڈرز بڑے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عمر کے بڑے جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں, اور ایک علم میں بڑے, اور پھر اسی میں ایک تیسرا رتبہ ہے رتبے میں بڑے. علم میں جو بڑا ہے اس کی تو عزت ہوگی چاہے وہ عمر میں آپ سے مجھ سے چھوٹا ہو. مثلا اس کا نام لیتے ہوئے بے تکلفی سے بات نہیں کرنا, سلام میں پہل کرنی, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کی تذلیل ہو, ٹھیک ہے. اور عمر میں جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مشکل تب آتی ہے جب وہ ملازمین ہوں, ڈرائیور, بابا جی, چوکی دار. بزرگ ہے لیکن ملازم ہے, ڈرائیور ہے. تو نوٹ کیجئے یہ جملہ, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ ملازمین کے ساتھ بے ادبی سے بات نہ کریں. بابا ادھر آؤ, چوکی دار ادھر آؤ. وہ چھوٹے دو سال کے صاحب جو ہیں وہ پدک پدک کے پھر رہے ہیں, اور بےچارے 70 سال کے بابا جی اس کا بیگ اٹھا کے پھر رہے ہیں. بچوں کو سمجھائیے کہ گھر کے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. پھر اسی طرح جو عہدوں پر فائز ہیں ان کا ادب کرنا بھی لازم ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا میڈیا اور ہمارا کلچر بے ادبی کا شکار دکھتا ہے. مذاق, ساس بہو کا مذاق, داماد کا مذاق, شوہر بیوی کا مذاق, یہ اچھا نہیں لگتا. پھر اسی طرح جو رتبے میں آپ سے بڑے ہیں, مثلا ماں باپ یا مالک ہے, آپ کا کوئی باس ہے, ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. ہاں اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات عزت افزائی کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلا استاد کو آتا دیکھ کر یا ماں باپ کو آتا دیکھ کر کھڑا ہونا, اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے, یہ درست نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں. مہمانوں کو دیکھ کر آپ اس لیے کھڑے ہوئے کہ استقبال کریں یا جگہ دیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بزرگ آگے ہیں تو آپ ان کو اپنی کرسی دے دیجئے, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ نیچے بیٹھ جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ ان کو آتا دے کر کھڑا ہونا کہ ان کی عزت کی جائے, اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. ایک لفظ لکھ لیجئے تعظیمن. دیکھیں انگلش میں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے بات. ایک لفظ ہے رسپیکٹ, یہ تو کرنی ہے. دوسرا لفظ ہے ہولی, ہولی پلیسز, وہ نہیں کرنی. بس اتنا فرق سمجھ جائیں گے تو یہ پورا فلسفہ آپ کو انشاء اللہ تعالی سمجھ آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمان ملکوں میں آج بھی یہ برائی موجود ہے کہ ٹیچر کے آنے پر بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ہوتا ہے اسکولس میں ایسا؟ آپ میں کون کون ٹیچرز ہیں؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں آواز کھڑی کی؟ اجازت نہیں ہے, کیونکہ ٹیچر کو دیکھ کر بچے کھڑے ہوتے ہیں, یہ تعظیمن ہوتے ہیں, اور اس کی اجازت نہیں. دیکھیں قیام کیا ہے, اللہ اکبر, قوموا للہ قانتین, یہ عبادت کا حصہ ہے, نماز کا حصہ ہے, تو نہیں کھڑے ہو سکتے. اور دلیل موجود ہے نا, صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو آتا دے کر کھڑا ہونا چاہا. حبشہ سے نئے نئے واپس آئے تھے کچھ لوگ, کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی جب بادشاہ آتا تھا تو اس کے درباری سب کھڑے ہوتے تھے, تو ہم تو آپ سے اس کی نسبت زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمارے دل میں آپ کی عزت بھی زیادہ ہے, تو اس وقت آپ نے منع کیا تھا. تو نہیں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے, رسپیکٹ کے لیے نہیں کھڑا ہونا. ہیلپ کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں, کوئی چیز لینی. اب آپ کے گھر میں آپ کے دروازہ کھلا بجا, آپ کی دادی ماں آ رہی ہیں, آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کہہ رہے میں نہیں کھڑی ہو رہی, یہ تو گناہ ہوگا, یہ غلط بات ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کسی وجہ سے کھڑا ہونا, ان کو جگہ دینا, ان کو ہاتھ پکڑنا, ویلکم کرنا. آپ بیٹھے مہمان وہاں سے سوچے نا, وہ ڈور سے اندر مہمان آئے اور آپ یہاں بیٹھی دیکھ رہی ہیں ان کو, کوئی بھی نہیں اور کھڑی ہیں, وہ کہیں گی شرمندہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں میں نے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا, یا میں نے چل کے وہاں تک نہیں جانا کیونکہ یہ گناہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ کہاں ہم تعظیمن کھڑے ہوتے ہیں اور کہاں ہم کسی کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو ان سب سے زیادہ اونچا سمجھتے تھے, تو آپ کے اوپر جب کھڑے ہوئے تو آپ نے منع کیا, کیونکہ کھڑا ہونا اللہ کا حق ہے, یہ نماز کا حصہ ہے جو عبادت میں, اس سے پرہیز کی جائے. پھر اسی طرح بڑوں کی عام باتیں کر لیں تو بڑوں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. اکثر بڑے لوگ زیادہ بولتے ہیں اور بات بار بار بولتے ہیں, سن لیجیے چپ کر کے, کیا جاتا ہے آپ کا؟ بڑے ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں، صبر کیجیے، اپنا وقت یاد کر لیں، کل ہم نے بھی عمر کے اس حصے کو پہنچنا ہے. اور ادب بڑوں کے لیے کیا ہے کہ دور سے ان کو آواز نہ دیں. جی نیچے بچے ہیں یا ماں باپ ہے، اوپر بچے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں. مثلا کوئی بھی نام لے لیں بچے کا، ہاں کیا بچے کا نام ہے؟ احمد، ادھر آؤ. وہ ماں سے بولتا ہے جی، پھر چپ، پھر کام میں لگ گیا. ہماری ایک ساتھی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ جب دور سے بچہ آواز پہ جی کہتا تھا، یعنی باپ نے بلایا ادھر آؤ، جی نام دیا، احمد جی، پاس نہیں آئے بھائی بیٹھا، تو کہتے تھے ایس جی نو وٹا مارنا، کیا کرنا ہے اس کو، پتھر مارے. یعنی چل کے آنا چاہیے، پاس آنا چاہیے. اور کئی لوگ دور سے چیخوں پکار کرتے ہیں، اور یہ انتہائی معیوب بات ہے. دور سے آوازیں دینا، باتھ روم میں کھڑے ہیں، باہر آوازیں دے رہے ہیں، قریب آ کر بات کیجئے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سوائے کسی ایسے وقت کے جب کہ کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہو. ہاں آپ نے دیکھا آپ کے کوئی بزرگ ہیں دور جا رہے ہیں تو پیچھے سے بات ہے، اما ادھر نہ آئیں، وہ تو ایک ریزن سمجھ آتی ہے، لیکن ڈس ریسپیکٹ فلی دور سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ پھر اگلا ادب کیا کہ بڑوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر باپ کی بات نہ سمجھیں تو ادب سے، پیار سے سمجھائیے. بعض اوقات ہم بڑے ضدی ہو جاتے ہیں تو پھر وہی بات سمجھ لیں. یعنی بعض لوگ ضد میں آ جاتے ہیں بڑھاپے میں، بیماریاں ہیں، دوائیاں ہیں، تنہائی ہے، اپنے حسن کی کمی کا احساس ہے، گھٹنے ختم ہو رہے ہیں، چل نہیں پا رہے، سو قسم کی تو بیچاروں کو محرومیاں لگی ہوئی ہیں. تو سن لیجئے ان کی باتیں، غصہ نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے لیے کیا بنایا، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ جی اللہ میں صبر کرتی ہوں. پھر اگلی بات ہے کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو. کسی معاملے میں آپ کا نقصان ہے تو بڑوں کی بات کو مان لیں. اگر اس میں دین کا نقصان نہیں، اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا. ایک واقعہ ہے ہارون رشید صاحب کا، اپنے وقت کے بادشاہ تھے. وہ خود اپنے استاد کے جوتے اٹھا کر جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو شہزادہ تھا، اپنے استاد کو وضو کرا رہا تھا. کیا وہ دور تھا، یعنی آپ دیکھیں نا، بادشاہ کو صدر کہہ لے، آپ سوچئے صدر اور وزیر کے بچوں کے یہ عمل آج کے دور میں ہو جائیں، تصور میں بھی نہیں آتا. اس دور میں استادوں کے پاس چھوڑ کے آتے تھے بادشاہ اپنے شہزادوں کو، تبھی تو وہ دور عروج کا تھا. آج تو وہ بے ادبی ہو گئی، ہر طرف ہی خراب حالات ہو گئے. تو خیر ان کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کرا رہا تھا اور پانی ڈال رہا تھا، تو انہیں اپنے بیٹے کو ڈانٹا، کہنے لگا کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ ایک ہاتھ سے ان کو پانی دیتے اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو ملتے. یعنی صرف پانی کیوں ڈال رہے ہو، ہاتھ سے ان کا پاؤں بھی ملو. آج کے ہوتے کہتے نہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ اپنے بچوں کو اس طرح ادب سکھاتے تھے، حالانکہ بڑے لوگ تھے. امام بخاری اپنے دور کے عالم تھے اور خلیفہ وقت اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ یہ دین کے محافظ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بڑوں کے آگے نہ چلیں، یہ بھی ایک ادب کے خلاف بات ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ادب بھی ہے اور حکم بھی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے. بس آپ کو آگے نہیں چلنا، لیکن بڑا بندہ کہتا ہے نہیں تم آگے چلو، اب کیا کیا جائے؟ تو حکم مانا جائے گا. ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ وہ کام کریں. مثال کے طور پر کسی کا جوتا پکڑنا اور وہ حکم دیتا ہے نہیں نہیں میرا جوتا آپ نہیں پکڑے، اسے اچھا نہیں لگتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ ادب اور حکم کے درمیان میں ٹکراؤ ہو تو کیا کریں. اصول سمجھیے کہ حکم مانا جائے گا. بڑا کہہ دے کہ آگے چلے تو پھر ادب یہ ہے کہ آگے چلیے اور آپ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ کچھ نہ کہے تو پھر معاملہ دوسری طرف ہے، حکم مان لیا جائے. پھر آخری چیز ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ قانون کا ادب، لاز کو ریسپیکٹ کرنا. قانون کو ہر زاویے سے لے لیں، شریعت کا ادب، کیونکہ قانون میں شریعت سازی ہے. اسی طرح ملکوں کے قانون ہیں، ٹریفک کے قوانین سے لے کر تمام قوانین کا ادب ہر مسلمان پر لازم ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان سب سے زیادہ قانون شکن ہو گئے. غلط کے صحیح، کافی حد تک صحیح. اسلام چاہتا ہے کہ مومن ایک رسی سے بندھا ہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھے. پھر ایسا بندہ جب خود کو پابند محسوس کرے گا تو اس سے انا ٹوٹے گی. اگر آپ پوری تزکیہ کی سیریز کو دیکھیں تو ادب کا مقام انا کے بعد آتا ہے. آپ دیکھیں کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، انا، جس بندے کی انا بڑھ جاتی ہے وہ ادب نہیں کر سکتا کسی کا. میں ہی بڑی اہم ہوں تو میں دوسروں کی بات کیوں مانوں. ایسا بندہ پھر قانون کی اطاعت بھی نہیں کرتا. اللہ نے قوانین دیے, پوری کائنات قوانین پر ہے. رات اور دن سورج اور چاند وقت پر آتے ہیں. اسلام دن میں 5 بار صفحے بنانے کا حکم دیتا ہے نماز میں. قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے صف کے نام کی. اس کے باوجود دیکھیے کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے. اگر تاریخ پہ نظر ڈالے تو صلح حدیبیہ وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر فتح مکہ کی بنیاد کھڑی ہوئی. اس کو ہائی لائٹ کریں. بعض دفعہ ناگوار شرائط ماننی پڑتی ہیں, اللہ اس کے تحفے میں مکہ کو فتح کروا دیتا ہے. یہ بڑا سینٹیمنٹل سا واقعہ ہے, جو آپ میں سے سیرت نہیں پڑھی تو نہیں پتا ہوگا. اس صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے انتہائی ڈسپلن اور ادب کا مظاہرہ کیا. اس وقت خانہ جنگی ہو جاتی اگر ادب نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ اس طرح ہو گئے کہ وہ واحد موقع ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کہا جو احرام کھول دو, لیکن وہ آگے نہیں جا رہے اور آپ کی بات سن کر کوئی اٹھا ہی نہیں. اللہ کے نبی اتنا اس چیز کو دل پر لے کر آئے کہ اپنے حجرے میں آگے میری بات سننے سے پہلے یہ میرے حکم کو ماننے کو تیار ہوتے تھے, اور آج کہا ہے اور کوئی اٹھا ہی نہیں. ام سلمہ آپ کی بیوی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی اور بڑی سمجھدار خاتون تھی, سمجھ گئی اپنے شوہر کے درد کو کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اپنے ساتھیوں کے اس عمل سے. لہذا کہنے لگی آپ غم نہ کریں, آپ احرام کھول دیں, اپنے بال اتار دیں, یہ سب لوگ بھی وہی کریں گے جو آپ کو کرتا دیکھ رہے ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہوا. یعنی صحابہ نے اللہ کے نبی کے کہنے پہ تو احرام نہیں کھولے کیونکہ دل تیار نہیں تھے. آپ یہاں سے سعودی عرب جائیں اور جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو واپس بھیج دیا جائے کہ آپ عمرہ نہیں کریں تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا. وہ تو مکہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تو جہاز میں جاتے ہیں, وہ تو کئی دن کے سفر سے تھے. کچھ فیصلے قبول ہی نہیں ہوتے, کڑوی گولی ہوتے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کرو برداشت, اس کو تو کرنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے خوبی دی تھی کہ بڑی سے بڑی بات بھی منوا لیتے تھے لوگوں سے, اور یہی بات ہوئی. جو ہی اللہ کے نبی نے اپنا احرام کھولا یہ لوگ برداشت نہ کر سکے کہ اللہ کے نبی یہ کام کریں اور ہم نہ کریں. آج اگر ہم دیکھیں تو اس موقع پر اگر اللہ کے نبی نہ رکتے تو بہت بڑی جنگ ہوتی. لیکن عمر فاروق کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس بات کا ملال رہا ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے آگے یہ کیوں بولا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں. تو بعض دفعہ عام لوگوں کو وہ باتیں نہیں سمجھ آتی جو لیڈرز کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کے میرے سامنے رکھا ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ بڑے بندے کی کوئی بات نہ بھی سمجھ آئے تو بحث میں نہ پڑے. یا اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی نے کیسے منظم کیا تھا لوگوں کو. حضرت عمر اگرچہ غصے والے تھے لیکن اللہ کے نبی کے سامنے اور قانون کے آگے چپ رہتے. خالد بن ولید بہادر تھے, علی بھی بہادر تھے, لیکن جب رکنا ہوتا وہیں رک جاتے جہاں رکا جاتا. یہ نظم آج مسلمانوں کو چاہیے, اتنی اطاعت, اتنی یکجہتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کی عظیم الشان فتح کا نقطۂ آغاز قانون کے ادب سے ہوا تھا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. آپ نے کہا صبر کرو, اور عمر کہتے ہیں کہ بعد میں نے کتنے ہی روزے رکھے اپنے اس ایک دن کے گناہ کو مٹانے کے لیے کہ میں اللہ کے نبی کے آگے بولا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, منہ ہم ادھر کرتے ہیں تو رویے بدل جاتے ہیں, پھر قانون بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں ہم ہی سے. قانون بنتے ہیں جوڑنے کے لیے نہ کہ توڑنے کے لیے. تو لہذا ادب کا دو طرح سے تعلق ہے, ظاہری اور باطنی. ظاہری پہلو حرکات کو دیکھتا ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, اور ادب کا باطنی پہلو کیا ہے, دل کی حالت. اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں ادب و احترام. احترام حرمت سے ہے. جب دل میں کسی چیز کی حرمت ہوتی ہے تو اس کا اثر عادت پر آتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں با ادب بنا دے. اور یہ سارا موضوع ادب کے بارے میں سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. کیا کچھ نکات ہیں, سوال لکھیے اپنے لیے. کیا میں اللہ کی اطاع کردہ چیزوں کو اس کے راستے میں لگاتی ہوں, یعنی اپنا مال, علم, اولاد اور وقت؟ میرا اخلاق اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے؟ گھر والوں سے ادب کے بارے میں اپنے سے چند سوال کیجئے. میری جو آواز فون پر ہوتی ہے دوسروں سے بات کرتے وقت, کیا وہی انداز گھر والوں سے بات کرتے وقت ہوتا ہے؟ یا اپنے بچوں سے پوچھ کے آئیے گا کل. اللہ کی بنا, ہیلو کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کے اوپر کیسے ٹوٹتے ہیں جاتے ہی. سچ بتائیں ہے گڑبڑ کے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. ہم سب سے زیادہ بد اخلاق اپنے گھر والوں میں ہوتے ہیں. شوہر صاحب باہر ہیں تو ہر دل عزیز ہیں، اور بیگم کو دیکھا تو غصہ آ گیا، یہ ادب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کریں گے کوشش؟ آج پتا چلا آپ بادب ہو کے بولی، بچے کہتے ہیں امی آپ کو کیا ہوا، اور شوہر کہیں گے پتہ نہیں میں کس کے گھر آ گیا ہوں. ادب اچھا رکھیے، گھر کا ماحول ادب کے بغیر نہیں جل سکتا. اگلا سوال خود سے کیجئے، کیا میں نماز کی توفیق کو اللہ کا احسان سمجھتی ہوں؟ کیا میں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں؟ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو شکوہ کرتی ہوں یا اس کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ اسی طرح قرآن کی محفلوں میں محسوس کر لیں کہ کیا میں سکون سے بیٹھی رہتی ہوں، نظر گھڑی پر تو نہیں ہوتی، فون پر باتیں تو نہیں کرتی رہتی. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا ٹائم دیا ہوا ہے آپ کو یہاں 5:45 کا، مثال دینے لگی ہوں، 5:45 ٹائم ہو گیا، ابھی بات میں 2-4 منٹ کی دے رہی ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، وہ ٹپک سے بیگ اٹھاتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں ہے تو یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں نا 5:45 چھوڑی 5:40 پہ بستہ پیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ جلدی سے جان چھٹے اور بھاگ جائیں. اگر استاد بولتا رہے تو شاید 6:00 تک بھی بیٹھے رہیں گے، مثال دے رہی ہیں آپ کو. بلا وجہ علم کی محفل چھوڑنا انتہائی بے ادبی اور محرومی ہے. سورت نور کے آخری رکوع میں یہی پڑھ کے آئے ہم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. پھر آگے دیکھیے، جب تک ہمارے اندر ادب کے انداز نہیں آئیں گے علم کہاں سے آئے گا؟ جب تک ہمارے ادب ٹھیک نہیں ہوں گے علم فائدہ مند نہیں ہوگا. سورت فرقان کی آیت 21 سے پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے کل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.